الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين صدق الله مولانا العظيم. ابھی قاری صاحب بہت اچھی نظم اور نعت سنا رہے تھے، اس میں سے دو باتیں میں آپ کو عرض کروں گا. پہلی بات، محشر میں قیامت کے دن اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، زیارت ہو جائے، ملاقات ہو جائے، تو میں آپ سب کو سوال کرتا ہوں، کیا آپ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ کون چاہتا ہے انگلی اٹھاؤ. ماشاءاللہ العزیز، تو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے میں آپ کو ایک عمل بتلاتا ہوں، وعدہ کرو کہ عمل کریں گے، اور آج سے شروع کرو اور موت تک وہ عمل کرو پوری پابندی کے ساتھ. القول البدیع نام کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو مسلمان روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو قیامت کے دن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اس کو نصیب ہوگی. جو مسلمان روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اس کو نصیب ہوگی۔ اس لیے نیت کرو کہ روزانہ کم سے کم 50 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں گے، اور اس کی برکت سے قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ضرور نصیب ہو جائے گی، اور جس کی حضور سے ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ بہت آسانی سے وہ جنت میں چلا جائے گا، بہت آسانی سے جنت میں چلا جائے گا۔ تو رات سے روزانہ کم سے کم 50 درود کی نیت کرتے ہو۔ دوسری ایک بات قاری صاحب کی نظم کے حوالے سے عرض کروں، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کیا۔ اللہ کے ایک نبی کا نام یونس ہے، اور وہ نبی دریا میں کود پڑے تھے، اور وہ کودنا تقدیری فیصلے سے تھا، سوسائڈ کرنے کے لیے، آپگھات کرنے کے لیے، خودکشی کرنے کے لیے کودے نہیں تھے، اس لیے کہ سوسائڈ کرنا، آپگھات کرنا، خودکشی کرنا حرام ہے، بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی تقدیر سے پانی کے اندر کود پڑے، اور اللہ نے ایک مچھلی کو بھیجا، وہ مچھلی آئی اور آ کر کے اس نے اپنا منہ کھولا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو ہضم مت کر جانا، لقمہ بنا کے کھا مت جانا، یونس کو تمہارے پیٹ کے اندر صحیح سلامت رکھو، زندہ رکھو، ورنہ پیٹ میں جو چیز جاتی ہے لوگ ہضم کر دیتے ہیں، ہضم نہ ہوئے تو ہضم کرنے کے لیے اوپر سے کچھ پی کر کے بھی ہضم کرتے ہیں، لیکن ہضم کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو ہضم مت کرنا، اپنے پیٹ میں سلامت رکھو، یہ تمہارے لیے لقمہ نہیں ہے، یہ تمہارے پیٹ میں جیل میں رہنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اب جو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہاں پر کتنا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا۔ پھر وہ مچھلی دریا میں نیچے نیچے جاتی تھی، تو دریا کے اندر سمندر میں نیچے بھی اندھیرا، اور کالی کالی اندھیری رات، اور پانی کی موجیں اٹھتی تھی، اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ اس اندھیرے میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کا ذکر چالو کر دیا، اللہ کی تسبیح پڑھنا چالو کر دی، اور وہ ذکر تسبیح یونس علیہ السلام نے پڑھی تو اس کی برکت سے اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اور پورے 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے. میں لطیفہ یعنی سچے جوکس کے طور پر کہتا ہوں کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں چلا لگا لیا, پورے 40 دن لگا دیے مچھلی کے پیٹ میں, اور مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کیا ذکر کر رہے ہیں؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا, دریا کے نیچے مچھلی, وہاں اندھیرا, اندھیری رات کا اندھیرا اور پانی کی موجوں کا اندھیرا, کتنی ساری اندھیریوں میں ڈارک نائٹ اور کالی رات میں مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں, خدا کا ذکر کر رہے ہیں. کیا تسبیح پڑھی؟ میں پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھو اور پڑھنے کی عادت بناؤ. کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تسبیح پڑھی. تفسیری روایتوں میں ہے کہ یہ تسبیح کی آواز ساتوں آسمان سے آگے اللہ کے عرش پر پہنچی, جہاں اللہ کا تخت ہے, اللہ کا سیاحسن ہے, وہاں یہ آواز پہنچی. اور یہ تسبیح اللہ کے تخت کے آجو باجو گول گول پھرنے لگی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنی الی یوم یبعثون. یونس نے مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھی, اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. قیامت تک مچھلی کا پیٹ یونس کی خبر بن جاتا. لیکن اس تسبیح کی برکت ہوئی کہ چلا پورا ہوا اور مچھلی دریا کے کنارے پر رہی, اور یونس علیہ السلام کو اپنے اندر سے باہر نکال دیا, زندہ سلامت باہر آ گئے. پورے چلے کے بعد دریا میں سے مچھلی اوپر آ گئے اور مچھلی کے پیٹ میں سے زندہ یونس علیہ السلام باہر آ گئے. یہ اس تسبیح کی برکت سے آیا, اس تسبیح اور ذکر کی برکت سے آیا. کون سی تسبیح پڑی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ابھی سن لیا نے قرآن کی آیت کو کہ کتنی اندھیریوں میں سے آواز لگائی. اب سنو آگے کی بات جو میں کہہ رہا ہوں, دھیان سے سنو, سمجھو اور عمل کرو. اس وقت ہم لوگ ظلم کی مچھلی کے پیٹ میں ہیں, ظلم کی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے. پوری امت مسلمہ ظلم نام کی مچھلی کے پیٹ میں ہے. پھر اوپر سے الگ الگ طرح کے ظلم, کبھی یہ نام سے, کبھی وہ نام سے, کبھی اس ٹائٹل سے, کبھی اس ٹائٹل سے, بہت سارے ظلموں کے بیچ میں امت مسلمہ پھنسی ہوئی ہے. اور حقیقت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جیسی اندھیریوں میں تھے, جیسے مظالم میں تھے, جیسے ظلموں کے اندر تھے, اس وقت امت مسلمہ اس سے بھی خطرناک حالات میں پھنسائی گئی ہے, جکڑ دی گئی ہے, قید کر دی گئی ہے. ہمیں بھی ایسے سنگین حالات میں یہ تسبیح پڑھنی ہے, یہ ذکر کرنا ہے. اللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ امت کو ظلم سے باہر نکال دے. ظالموں اور مظالم کی اندھیریوں سے اللہ امت کو انشاءاللہ باہر نکال دیں گے. اس نیت سے یہ تسبیح پڑھو. کیا تسبیح پڑھو گے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مسلمان بھی یہ تسبیح پڑھے گا ہم ان کو نجات دیں گے, چھٹکارا دیں گے, مصیبتوں اور آفتوں سے نکال دیں گے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والے پورے یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام ظلموں کو ختم کریں گے, مظالم کا خاتمہ کریں گے, اور انشاءاللہ ہمیں عزت عافیت سے کامیابی کے کنارے اور منزل پر پہنچائیں گے. اسی لیے سب یہ تسبیح پڑھو. اس آیت کی تفسیر میں بڑے بڑے مفسرین لکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مرتبہ روزانہ پڑھو, مثلاً 11 مرتبہ, 7 مرتبہ, 40 مرتبہ, یا موقع ہو تو 313 مرتبہ روز پڑھو, اول آخر درود شریف کے ساتھ. آپ سب نیت کرو کہ روزانہ 7 یا 11 مرتبہ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں گے. اور بہت سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بہت سے مسلمان جمع ہو کر کے 125,000 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لے اور پھر دعا کرے تو مصیبت سے اللہ نجات عطا کر دیتے ہیں. اسی لیے کبھی کبھی جمعہ کی رات میں یا ایسے موقع پر سب مسلمان بیٹھ جا رہے اور مانٹ لے رہے, تو اتنی مرتبہ, تو اتنی مرتبہ پڑھ اور 125,000 گنتی کر لو اور پھر دعا کر لو. اس پر اللہ کا وعدہ ہے, لولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. اور مسلمانوں, اللہ کی مدد, اللہ کی حفاظت کے بغیر ہم کو کوئی ظلم سے باہر نہیں نکال سکتا, کوئی نہیں نکال سکتا, کوئی ہم کو بچا نہیں سکتا. اگر ہم ظلم سے نجات پانا چاہتے ہیں, چھٹکارا پانا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں اللہ کی مدد مانگنی ہوگی, اللہ سے مدد لینی ہوگی. اللہ کی مدد ملے گی تو انشاءاللہ اللہ ہمیں عزت کے دن دکھائیں گے, انشاءاللہ خوشی کے دن دکھلائیں گے, اللہ انشاءاللہ سر بلندی کے دن دکھلائیں گے. اسی لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں, 5 نماز پڑھو, نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لو تو بھی بہت ہے, یا رات میں دن میں کسی ایک وقت 7, 11, 40 مرتبہ روزانہ پڑھ لو. پڑھو گے روزانہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت, اے اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بتاؤ عبادت کے لائق کون ہے؟ ہر جواب دو عبادت کے لائق کون؟ پورے یقین کے ساتھ دل میں مضبوطی کے ساتھ یہ جواب دو لا الہ الا انت, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے لائق کون؟ سب شہادت کی امید لاؤ اور کہو عبادت کے لائق کون؟ وہی اللہ عبادت کے لائق ہے. ہم سجدہ کس کے سامنے کریں گے؟ اللہ کے سامنے. مدد کس سے مانگیں گے؟ اللہ تعالی سے. تندرستی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی. ودیا علم نالج کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی. علم ودیا نالج صرف اور صرف اللہ تعالی ہی دیتے ہیں, یہ ہمیں یقین دل میں جمانا ہے. آج لوگ الگ الگ چیزوں کی باتیں کرتے ہیں, یہ ودیا دے گی, یہ وہاں ودیا ملے گی, یہ روزی دے گی, یہ روزی دے گا. نہیں, ہم کو روزی دینے والے کون؟ اللہ. علم اور ودیا دینے والے کون؟ اللہ. لا الہ الا انت, اے اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے لائق کون؟ اللہ. سبحانک, اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, ہر طرح کی خامیوں سے اللہ پاک ہے. خامی, عیب کا معنی کیا؟ خامی, کمی. کہتے ہیں بھائی یہ آدمی ہے تو بہت اچھا, لیکن ان میں یہ خامی ہے نہیں, یہ خامی. تمام انسان خامی والے ہیں, عیب والے ہیں. اللہ نے نبیوں کو معصوم بنایا اور ہر طرح کے عیب اور خامیوں سے پاک ذات اللہ تعالی کی ہے. اللہ کی ذات تمام عیب سے, تمام خامیوں سے بالکل پاک ذات ہے. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں سبحانک. سبحانک کا مینیم, اے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, ہر خامی سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, اے اللہ میں ظالم ہوں, میں گنہگار ہوں. ظالم کا مینیم گنہگار ہوں. اے اللہ میں پاپی ہوں, میں گنہگار ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پورے یقین سے پڑھو میرے ساتھ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پورے یقین سے تسبیح پڑھو. آپ کی انفرادی یعنی پرسنل تکلیف ہوگی, فیملی کٹمب کی لائن کی تکلیف ہوگی, سماجک لائن کی تکلیف ہوگی, اور پوری امت کی تکلیف ہے, اپنی خود کی, اپنی گھرانے کی, پوری امت کی, اپنے گاؤں کی, اپنے سماج کی, جو کچھ تکلیف, جو کچھ پریشانی, ان سب کو دور کرنے کی نیت سے یہ تسبیح پڑھو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نجات اور چھٹکارا عطا فرمائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. مچھلی والے یونس کو یاد کرو. مچھلی میں پہنچ گئے اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام. وہاں جا کر کے یہ تسبیح پڑھی. اللہ نے ان کو مچھلی سے باہر کر دیا, عزت کی زندگی دی اور اونچا مقام عطا فرمایا. اگر مسلمان یہ ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ پوری امت کی تکلیفوں کو انشاءاللہ دور کریں گے. تو پڑھو گے آج سے روزانہ. دو سبق ہو گئے. پہلا سبق, روزانہ کتنی مرتبہ درود پڑھو گے؟ کم سے کم, کم سے کم کتنی مرتبہ؟ جو 50 مرتبہ درود پڑے گا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نصیب ہوگی. اور دوسرا عمل, لا الہ الا انت سبحانک اتنی کنت من الظالمین, 7 مرتبہ, 11 مرتبہ, 40 مرتبہ, 313 مرتبہ پڑھو. اللہ اس کی برکت سے امت کو مصیبتوں سے نجات دے. میں نے قرآن کی آیتیں بڑی آپ کے سامنے, اس لیے کہ جو قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں بتلایا, ایسے حالات اس وقت پوری دنیا میں ہیں. آج پوری دنیا میں کیا ہے کہ سطح, طاقت, حکومت, اس کی زور اور اس کی زور کی بنیاد کے اوپر لوگ کمزوروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. طاقت, سطح, حکومت, لا اینڈ آرڈر جس کے ہاتھ میں آوے وہ کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں. آج یہی ہو رہا ہے. ایک آدمی گاؤں کے اندر کوئی عہدے پر آ گیا. ایگزامپل لے لو, ایک چھوٹا سا عہدہ گاؤں کے اندر ہوتا ہے متولی کا, گام جماعت کے پرمکھ کا. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, داخلہ دے رہا ہوں. اب وہ کوئی عہدے پر آ جائے گا تو کیا کرے گا؟ اپنے اندر میں, اپنے ہاتھ کے نیچے جو ہوگا اس کے اوپر ظلم کرے گا. مول صاحب کے موڑ چھو جائے نماز ماں کالے ٹیمپو گھڑنے نوانا تھی جاؤ لے. بیچارے نے ایک دن 2 منٹ نماز لیٹ آیا تو کالے ٹیمپو گھڑنے مال لینے جاؤ. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے کہ ذرا سی سطح ہاتھ میں آئی تو سطح ہضم نہیں ہوتی ہے. ہم ظلم کرتے ہیں نیچے کے لوگوں کے اوپر. ساری دنیا میں یہ ماحول ہے کہ سطح آئی, حکومت آئی تو ہاتھ کے نیچے کے لوگوں پر لوگ ظلم کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے یہی قصہ سنایا, نادا فرعون فی قومی قال یا قوم الیس لی ملک مصر. فرعون ایجپت, مصر کا بادشاہ بنا. تو بادشاہ بن کر کے وہ اعلان کرتا ہے, آواز لگاتا ہے, دیکھو میری سرکار, میری حکومت, میری سطح کتنی پاورفل ہے, کتنی مضبوط ہے. قرآن میں یہ قصہ اللہ نے ذکر کیا, یا قومی الیس لی ملک مصر, میرے ہاتھ میں پورے ایجپت کی سطح ہے, حکومت ہے. او ہو, الیس لی ملک مصر, مسلمانوں کوئی چھوٹی بڑی سطح حکومت عہدہ ملے تو اس کی وجہ سے نشے میں مت آ جاؤ بلکہ توازو کرو اپنے آپ کو نیچا رکھو. ہمیں ابو بکر صدیق جیسا بننا ہے. ان کو حکومت ملی سطح ملی تو وہ غریبوں کے گھر دیواؤں کے گھر خود اناج پہنچانے کے لیے جاتے تھے. سطح کے نشے میں نہیں آئے, حکومت کے نشے میں نہیں آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے کے دنیا کے بڑے بڑے راجا لوگ ان کے نام سے ڈرتے تھے. رومان امپائر اور فارس کا امپائر, بڑی بڑی حکومت حضرت عمر کے نام سے ڈری ہل گئی. لیکن حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ اپنے کندھے کے اوپر لوٹ آٹا اس کی گھون اٹھا کر کے غریبوں کے گھر پہنچانے کے لیے جاتے تھے. کتنی بڑی حکومت اور سطح ملنے کے بعد تو فرعون کو حکومت ملی تو حکومت کے نشے میں آ گیا اور کہتا ہے الیس لی ملک مصر, میں اتنا بڑا بادشاہ, وہاذہ الانہار تجری من تحتی, محل میں پانی کی نہر بہتی, شاندار محل بنایا اور محل میں پانی کی نہر بنائی, پورے محل میں نہریں چلتی تھی. ایجپت میں ندی ہے, آپ نے بھوگول کے بنا ہوگا, نائل ندی دنیا کی سب سے بڑی ندی ہے. نائل ندی ایتھوپیا سے نکلتی ہے, پورے ایجپت میں لمبائی میں بہتی ہے اور پھر دریا میں جا کر کے مل جاتی ہے سمندر میں. دنیا کی سب سے بڑی ندی نائل ندی ہے. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نائل ندی جنت کی ندی ہے, جنتی ندی ہے. خود حضور نے فرمایا حدیث کے اندر. تو نائل ندی میں سے چھوٹی چھوٹی پانی کی نہر بنا کر وہ اپنے محل میں لے جاتا تھا اور محل میں باغیچے میں گارڈن میں محل کے روموں میں وہ پانی کی نالی آتی تھی اور اتنا خوبصورت محل بنایا تو وہ سطح کے نشے میں آ گیا. کہنے لگا وہاذہ الانہار تجری من تحتی, اور مسلمانوں اللہ ہم کو معاف کرے, ہمارے ہاتھ میں بھی سطح حکومت آئی تو ہم نے لال قلعے کے اندر دیوان عام میں دیوان خاص میں پانی کی نہریں بنائی اور سونے کے تخت بنائے, سونے کی چھت بنائی. آج بھی لال قلعہ دلی میں موجود ہے, ٹورسٹ لوگ وہاں جاتے ہیں. اندر جاؤ وہ سونے کی چھت, پھر وہ سونے سے اندر لکھوایا ہم لوگوں نے, کیا لکھوایا, آج وہ سونا تو نکال کے چور لوگ لے گئے, پیلا رنگ سونے کا لگا ہوا ہے. کیا لکھتے تھے ہم لوگ, فردوس گربر روئے زمین اس, فردوس گربر روئے زمین اس, ہمیں اس تو ہمیں اس تو ہمیں اس. یہ خود میں نے پڑھا ہے لال قلعے کے اندر. ہم یوں لکھتے تھے کہ اگر دنیا میں کوئی جنت ہے تو یہی جنت ہے, یہی جنت ہے, یہی جنت ہے. مسلمانوں اللہ دولت دے وے تو دولت کے نشے میں مت آ جاؤ. آج میٹرو ٹرین کا پروجیکٹ ہو, اسپیڈ سپر ہائی وے کا پروجیکٹ ہو, اتنے پیسے آ رہے ہیں کہ ہمارا دماغ خراب ہو گیا. زمینوں کے بھاؤ بڑھ گئے اور ایمان کا بھاؤ ڈاؤن ہو گیا. یہ زمانہ آ گیا, زمینوں کی ویلیو بڑھ گئی, ایمان کی ویلیو ڈاؤن ہو گئی. زمینوں کی قیمت زیادہ ہو گئی, ایمان کی قیمت کم ہو گئی. یہ آج ہمارا حال ہو گیا. تو کبھی ہم بھی سطح کی نشے میں آ کر کے یوں لکھتے تھے پھر دوست گر بلو یہ زمین است ہمی استو ہمی استو ہمی است. دنیا میں اگر کوئی جنت ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے. بھائیو یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے, یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے, کوئی چیز دنیا کی باقی رہنے والی نہیں. کل من علیہا فان کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی اور اللہ کی ذات باقی رہے گی. جو عمل اللہ کے لیے کرو گے وہ باقی رہے گا. اسی لیے دولت سکتہ اور حکومت کے نشے میں آنا نہیں چاہیے, یہ تو ہاتھ میں سے جانے والی چیز ہے. پھر فرعون کہنے لگا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین. اب موسیٰ ایک دم تھڑکلاس آدمی, موسیٰ بیکورڈ آدمی, موسیٰ پچھات ورگ کا آدمی, موسیٰ باہر سے آ کے ہمارے یہاں وسواس کرنے والا آدمی. اسی لیے کہ حضرت موسیٰ اور بنو اسرائیل شام کے رہنے والے تھے, مصر ان کا وطن نہیں تھا, باہر سے آ کے مصر میں رہے تھے. اور فرعون اپنے خاندان کو, قبطی خاندان کو, اپنے کٹمب کو بڑا سمجھتا تھا, اور حضرت موسیٰ کے خاندان کو, حضرت موسیٰ کو نیچا سمجھتا تھا. یہ اونچ نیچ بھید بھاؤ کا اعلان فرعون نے کیا, ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین. آج ہمارے دماغوں میں بھی ایسی گندی چیزیں بڑی ہوئی ہیں, یہ اونچے خاندان کا, اونچے کٹمب کا, یہ نیچے خاندان کا, یہ نیچے کٹمب کا. یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہاں کو کیا ہوتا تھا, حضرت بلال حبشہ کے کالے کالے ایتھوپیا سے آئے, کالے کالے اور غلام, اور مکہ المکرمہ میں آ کر ایمان لائے, مدینہ آ کر ایمان لائے, اور مدینہ کے مالداروں کے درجے میں آ گئے, مدینہ کے اونچے خاندان والوں کے درجے میں, اور جو بے ایمان ان سے تو آگے بھی نکل گئے. اسی لیے یہ اونچ نیچ بھید بھاؤ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ فرعون نے گندا نعرہ لگایا, وہ نعرہ آج دنیا میں لگ رہا ہے, یہ اونچا سمان, یہ اونچے لوگ اور یہ نیچے لوگ, یہ فرعون ہی نعرہ ہے. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین. کہ موسیٰ کی زبان بھی صاف ستھری نہیں, موسیٰ تو بول بھی نہیں پاتا. پھر مال کا نشہ, لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب. فرعون ہاتھ میں سونا پہنتا تھا, پورے ہاتھ میں سونا, یعنی سونے کے پاٹلے, اپنے آپ گجرات میں پاٹلا کہتے ہیں, اردو میں کنگن کہتے ہیں, عربی میں سیوار کہتے ہیں. وہ جو چوڑی چوڑی چوڑیاں ہوتی ہے, تاوری چوڑی پوڑی پوڑی, اس کو سیوار اور کنگن کہتے ہیں. فرعون یہاں سے لے کر یہاں تک پورے ہاتھ میں سونا پہنتا تھا, اور اب اس کی نقالی چالو ہو گئی تھوڑی بہت, کہ آج ہمارے نوجوان بھی ہاتھ میں چین پہنتے ہیں, کڑا پہنتے ہیں. یہ فرعونی اسٹائل ہے. اور فرعون جہنمی ہوا, تو جس کو بھی جہنم والی اسٹائل پسند ہو وہ ایسا سب پہنے, ہاتھ میں چین کڑا, گلے میں چین, کان میں مٹھی. اب تو بائیلے پن کی بھی حد ہو گئی کہ کان میں نوجوان فیشن میں مٹھیاں پہنتے ہیں, حد ہو گئی نہیں. یہ سب حرام ہے, یہ حرام ہے, حرام ہے, ہاتھ میں اس طرح کڑے چین پہننا، گلے میں مردوں کو چین پہننا، کان میں پہننا، یہ مردوں کے لیے حرام ہے، گناہ کا کام ہے. یہ تو اللہ نے عورتوں کے لیے بنایا. عورت کمزور ہے تو ان کی کمزوری سونے سے ریکور ہوتی ہے، چاندی سے ریکور ہوتی ہے. تو یہ جو لوگ اس طرح کی چیزیں پہنتے ہیں تو ڈر تو ایسا لگتا ہے کہ ان میں وہ چیز نہ آ گئی ہو کمزوری والی جو اس کی ریکوری کے لیے پہن رہے ہو. تو یہ تو عورتوں کے لیے ہیں، یہ مردوں کے لیے تھوڑا ہی. یہ تو فرعون پہنتا تھا. اسی لیے نیت کرو کہ آج کے بعد ایسی کوئی غلط چیز نہیں پہنیں گے، اور جو دوست پہنتا ہو اس کو سمجھا لے گا، اور سمجھا کے کہنے گا کہ یہ نکال کے رکھ دے، شادی ہو گئی بیوی کو گفٹ دے دینا، نہیں ہوئی تو سنبھال کے رکھ دے، جب بیوی آئے تو اس کو یہ گفٹ میں دے دینا. اس طرح نکلوا کے رکھوا دینے کا، یہ فرعونی اسٹائل ہے، یہ نبی والی اسٹائل نہیں ہے. لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، فرعون سونا پہنتا تھا اور کہنے لگا کہ موسیٰ کے پاس تو سونا نہیں ہے اور میرے پاس کتنا گولڈ اور سونا ہے. آج لوگ دولت کے اوپر فخر کرتے ہیں، دولت پر تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. دولت تو آج ہے کل چلی جائے گی، دولت تو آتی ہے اور جانے والی ہے. ہدایہ میں ایک مسئلے کی دلیل میں صاحب ہدایہ نے ایک زبردست جملہ لکھا، المال غالب و رائع، کہ مال تو صبح میں آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے، شام کو آتا ہے صبح میں چلا جاتا ہے. یہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، دولت آنے جانے والی چیز ہے، یہ کسی کے پاس ہمیشہ باقی رہنے والی چیز. تو سستہ اور حکومت کا گھمنڈ، اپنا خاندان کٹم اونچا ہونے کا گھمنڈ، اپنا سونا چاندی دولت زیادہ ہونے کا گھمنڈ، یہ سارے گھمنڈ فرعون نے کیے. لیکن اس کا نتیجہ پھر آگے ایک بات اور کہی، او جا معہ الملائکۃ مقترنین، کہ موسیٰ اگر بڑا آدمی ہوئے تو فرشتے اس کے آگے پیچھے رہنے چاہیے. موسیٰ کہتا ہے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو نبی کے آگے پیچھے فرشتے ہونے چاہیے. فرعون کہنے لگا کہ میرے آگے پیچھے کتنے سپاہی رہتے ہیں، کتنی پولیس رہتی ہے، کتنی آرمی رہتی ہے، کتنا لشکر رہتا ہے. فرعون جہاں بھی چلتا تھا آگے پیچھے جمڑے دابے بازو سب طرف فوج آرمی سپاہی پولیس سب رہتے تھے. تو اس کے گھمنڈ میں آگے کہتا ہے کہ موسیٰ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں. آج لوگ یہ بھی گھمنڈ کرتے ہیں، میرا فرینڈ سرکل کتنا بڑا، میرے دوست کتنے زیادہ، میرے آگے پیچھے چلنے والے چمچے کتنے زیادہ. ہاتھ ڈیک سے زیادہ دنیا میں چمچے ہیں، ڈیک کم ہے پر کبگیر اور چمچے زیادہ ہے. ایسے دور سے امت گزر رہی ہے میرے دوستو. یہ سارا گھمنڈ اس نے کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی کے اندر ڈبو دیا، پانی میں ختم کر دیا. فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر قلزم پر پہنچا، آج بھی وہ سمندر موجود ہے. قلزم اس کا نام ہے، قلزم سی سمندر، آج بھی ایجپت میں موجود ہے. بحر قلزم، بحر قلزم پر سمندر پر پہنچا اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بنائے. فرعون ڈنگ مارنے لگا کہ یہ راستے تو میرے لیے بن گئے، اور جیسے دریا کے بیچ میں گیا سارا پانی آپس میں مل گیا اور ڈبو کر کے اللہ نے اس کو ختم کر دیا. ساری سطح اور حکومت پانی میں, سونا چاندی حکومت سب چھوڑ کر کے دنیا سے چلا گیا. اور آیت میں اللہ نے کیا فرمایا, فَجَعَلْنَاهُ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو عبرت کا نمونہ بنا دیا. سمندر میں ایک موج آئی اور فرعون کی لاش کو دریا کے کنارے کے اوپر ڈال دی, اور آج تک وہ فرعون کی لاش ایجپت میں موجود ہے. اکیلے ایک فرعون نہیں, پانچ سات اس کے کٹمب کے لوگوں کی لاش اتنے ہزار سال گزرنے کے بعد بھی قاہرہ میں, کیرو میں, میوزیم کے اندر موجود ہے, اور لوگ اس کو عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. کیرو کا جو ورلڈ وائڈ میوزیم ہے, بڑا میوزیم, اس میوزیم میں بہت ساری یادگار چیزیں ہیں. چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے فرعونوں کا سلسلہ چل رہا تھا, تو الگ الگ فرعون کی یادگار چیزیں, پھر اخیر میں ایک اسپیشل روم ہے. ایک تو میوزیم میں جانے کی ٹکٹ الگ لینے کی, شاید 300 پاؤنڈ کی ٹکٹ ہوتی ہے, ایجپشین پاؤنڈ. پھر اندر جہاں ڈپارٹمنٹ میں فرعون کو رکھا ہے الگ جگہ پر, اس کی ٹکٹ پھر الگ لینے کی. جب میں نے ساتھیوں کو کہا, کم وقت زندہ بھی مہنگا تھا نہ مر کے بھی مہنگا ہے, کہ اچھے میوزیم کی ٹکٹ الگ, نے اس کی لاش دیکھنے کی ٹکٹ الگ لینے کی, پھر اندر جانے کا, تب جا کر اس کی لاش عبرت کے لیے آج بھی موجود ہے. فَجَعَلْنَاهُ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. دنیا کے فرعونوں کو سوچنا چاہیے, دنیا کے فرعونوں کو سوچنا چاہیے فرعون کی لاش دیکھ کر کے, کہ اللہ نے کسی ظالم کو چھوڑا نہیں. خدا کے یہاں دیر سویرے پکڑ آتی ہے, ظلم بہت خطرناک چیز ہے. آپ بھی کسی پر ظلم کبھی مت کرنا, ظلم کرو گے اور ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو موت سے پہلے دنیا میں سزا آئے گی. یہ دو گناہ یاد رکھ لو, ماں باپ کی نافرمانی اور ظلم, یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ موت کے بعد تو سزا ہوگی ہوگی, موت سے پہلے اللہ دنیا میں بھی عبرتناک سزا عطا فرماتے ہیں, بڑی سزا عطا فرماتے ہیں. اسی لیے کبھی کسی پر ظلم مت کرنا. جو بھی آدمی تھوڑی بہت طاقت ہوتا ہے کمزور پر ظلم کرتا ہے, کوئی جو ہے مال آ گیا ظلم کرتا ہے. دنیا میں دو پاور خطرناک ہے, منی پاور, مسل پاور. منی پاور, مسلس پاور. منی پاور یعنی پیسے بہت ہو جاوے, اور مسلس پاور یعنی باڈی میں طاقت آ جائے. یہ دو پاور, منی پاور اینڈ مسلس پاور, اس سے آدمی ظلم کرنے لگتا ہے. اسی لیے مسلمانوں, کسی پر ظلم مت کرو, اپنی عورتوں پر بھی ظلم مت کرو, بیویوں پر ظلم مت کرو, کمزوروں پر ظلم مت کرو. جس نے ظلم کیا موت سے پہلے اللہ دنیا میں اس کو سزا دے گا. اور دوسرا, ماں باپ کی نافرمانی, ماں باپ کی بد دعا اور نافرمانی, یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ موت سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ سزا عطا فرماتے ہیں. اس لیے ماں باپ کا دل کبھی مت دکھانا, ہمیشہ ان کی دعا لیتے رہنا, ان کا دل خوش رکھنا, تو دنیا بھی اچھی ہوگی, آخرت بھی اچھی ہوگی. ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب کی ایک بات سنا دیتا ہوں. ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل لیول کے, انہوں نے چھوٹی سی کتاب چوپڑی لکھی ہے, اس میں انہوں نے اپنی لائف کے ایکسپیرئنس لکھے, زندگی بھر کے انوبھو, اس میں نوجوانوں کے قصے لکھے ہیں کہ نام کے ساتھ کہ میری ہاسپٹل میں فلاں نوجوان آیا, جوانی کی عمر میں ایسی خطرناک بیماری اس کو لگی, کا میں نے ریسرچ کیا, ایک دم اچھا نوجوان, کوئی ایسی وجہ نہیں کہ اس کو ایسی بیماری لگ جائے. لیکن اس نوجوان کو بیماری کے زمانے میں میں نے آئی سی یو میں آپریشن تھیٹر میں سمجھا کر کے پوچھا, بیٹا زندگی میں کبھی ماں کا باپ کا دل دکھایا؟ تو وہ کہتے ہیں اقرار کر لیتے ہیں بیماری میں آپریشن تھیٹر میں آئی سی یو میں, ہاں ڈاکٹر صاحب کسی نے کہا میں نے میری ماں کو ستایا, کسی نے کہا میں نے میرے باپ کو ستایا. ایسی خطرناک ہلاک کرنے والی بیماری جو ان کو لگی وہ ماں باپ کی بدعا کی وجہ سے, ماں باپ کی بدعا کی وجہ سے. اس لیے کبھی ماں باپ کا دل مت دکھانا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا, یہ دو گناہ ظلم جس کو گجراتی میں اتیاچار کہتے ہیں اور ماں باپ کی نافرمانی, یہ دو ایسے گناہ ہے کہ موت سے پہلے دنیا میں اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ میری آپ کی حفاظت کرنا, نیت کرو کہ کبھی ظلم نہیں کریں گے, کہو ان شاء اللہ, ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے, کہو ان شاء اللہ, اور مال دولت سستہ حکومت منی پاور مسلس پاور اس کے تکبر گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچاؤ, اللہ کے سامنے توبہ کرو, تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی میں رکھیں گے. اللہ فرعون جیسی عادتوں سے اور فرعون جیسے برے انجام سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت کرنا ہے. اللہ ہمارے جمع ہونے کو, کہنے سننے کو, بیان کو, مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے, اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے میں آپ کو ایک عمل اور بتلاتا چلوں, اس وقت سیکیورٹی سلامتی حفاظت بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے. آدمی کب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاوے, کوئی دشمن آ جاوے ہم نہیں کہہ سکتے, اس لیے سلامتی اور حفاظت کے لیے میں ایک عمل بتلاتا ہوں آپ کو, اگر اس کو کرو گے تو انشاءاللہ سلامتی اور حفاظت میں رہو گے. کرو گے عمل؟ اور دوسرا اس عمل کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو اس عمل کو کرے گا اللہ موت کے بعد اس کو ڈائریکٹ جنت کی نعمت عطا کرے گا. آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ موت کے بعد ڈائریکٹ جنت کی نعمت مل جائے؟ ماشاء اللہ. تو اب دھیان سے سنو, میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں اس کا خلاصہ. اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو دوسری نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا. فجر پڑھ کے آیت الکرسی پڑھو, ظہر بعد ظہر تک اللہ حفاظت کرے گا, ظہر پڑھ کے آیت الکرسی پڑھو عصر تک اللہ حفاظت کرے گا. اسی لیے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو اللہ حفاظت کریں گے, اور رات کو سوتے وقت پر بستر پر بیٹھ کر کے آیت الکرسی پڑھو تو اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا یعنی فرشتہ آئے گا, جو پوری رات ہمارے گھر کی حفاظت کرے گا. اور حدیث میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو موت کے بعد فوراً اس کو جنت کی نعمتیں مل جائیں گی. اسی لیے سب نیت کرو کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے, چاہے راستے میں چلتے چلتے پڑھ لیں گے نماز سے نکل کر کے اور رات کو سوتے وقت. تو روزانہ کتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھو گے؟ 6 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت پر نیت کرتے ہو پڑھو گے, اللہ حفاظت بھی دیں گے اور جنت کی نعمت بھی عطا کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولانا ہے, مولانا ہے, ان سے دعا کروا. بڑے بڑے بزرگان دین آئے ہیں, کرواؤ ان سے دعا. فرما دیجیے.